وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 تک کا خلاصہ جمعے کے سابقہ درس کے اندر مختصر سی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے کفار و مشرکین کے لیے اور آنے والی قوموں کی استقامت کے لیے اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت، قیامت کے دن کی بقا اور اس کے وجود اور اس کے واقع ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، اس حقیقی فطری شرعی نظریے کی عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اس کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا تھا اور اہل مکہ کے سامنے بے شمار خصوصیات، بے شمار دلائل آیت نمبر 75 سے پہلے تک، 74 سے پہلے تک کافی تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے۔ مشرکین کو یہ بہانہ تھا، جس طرح کے یہود و نصارہ کو یہ اپنے اوپر زوم تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم آسمانی دین کی ماننے والے ہیں، ہمیں دین اسلام کی قطن کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، وہ ہمیں ضرور بخشے گا اور معاذ اللہ خدا کو ہمیں بخشنا ضروری ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بخشے گا نہیں۔ تو نعوذ باللہ، یہ عقیدے یہود و نصارہ نے اپنی جانب سے خود کے لیے وضع کر دیے تھے، جس کی وضاحت آپ نے سورہ مائدہ کی تفسیر کے اندر سماعت کی ہے۔ اہل مکہ جو ہیں، یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم جہنم میں کیسے جائیں گے اور ہمارے ساتھ یہ معاملات کیسے ہوں گے، جس طرح کہ یہ ہمارے سامنے نبی آ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بتوں کی عبادت کرو گے تو تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، تمہارے بتوں کو بھی۔ تو انہیں اس بات پر گھمنڈ تھا، وہ اس بڑائی میں مبتلا تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں جہاں پر ہدایت کے بے شمار دلائل واضح کیے ہیں، وہیں پر اس سورۃ الانعام کے آخری حصوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند خصوصیات، آپ کی عقیدہ توحید کی استقامت پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی، اور اہل مکہ کی عقیدے کی تمام کلی اس گویا کے دعوے سے کھل جاتی ہے کہ تم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا کہتے ہو، وہ تو تمہارے شرک میں شریک نہیں، انہوں نے تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تبلیغ کی ہے، خود وہ توحید پر گامزن رہے ہیں، نمرود کے ساتھ انہوں نے توحید اور وجود الہ پر مناظرہ کیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان کے نظریات کو ماننے کے مدعی بنتے ہو اور تمہارے اندر توحید کا وہ جوہری موجود نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قصص کو یہاں پر ذکر کیا ہے. یہ آج سورۃ الانعام کا ہمارا آخری درس ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں نے یہ سوچا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واعظ و نصیحت کے علاوہ جو 500 آیتیں شریعت سے متعلق ہیں, پورے قرآن میں صرف 500 آیتیں ہیں جو شریعت سے متعلق ہیں, شرع سے متعلق ہیں, جس سے شریعت جاری ہوتی ہے, جو احکامی آیات ہیں. انشاءاللہ آنے والے درس سے ہم سورہ بقرہ سے تفسیر احمدیہ کا خلاصہ ہم وہاں سے شروع کریں گے, جس میں اللہ رب العالمین نے کون کون سی آیت احکام سے متعلق بیان کی ہے اور اس کے ہم مکلف ہیں, ہمیں وہ تمام باتیں بجا لانی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے سے ان 500 آیات کا درس شروع کریں گے, تاکہ وہ ہر آیت جس پارے کے اندر سورہ بقرہ میں کتنی دفعہ پر ہے, سورہ آل عمران میں کتنی دفعہ ہے, سورہ نساء میں کتنی دفعہ ہے, سورہ مائدہ میں کتنی دفعہ ہے, سورہ انعام میں کتنی دفعہ ہے, تو انشاءاللہ سورہ اعراف میں کتنی دفعہ ہے. تو یہ ترتیب کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے امید کہ وہ ہمیں استقامت دے, اور ہم انشاءاللہ العزیز جمعے کے اس درس کے اندر ان احکامی آیات کو ضرور انشاءاللہ العزیز تفسیر کے طور پر لائیں گے, جس کا جاننا قرآن کے حوالے سے ہر مسلمان پر ضروری ہے. یہ تو وہ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں جو نصیحت کے حوالے سے ہے, جو عبرت کے حوالے سے ہے, جو واقعات کے حوالے سے ہے, سابقہ اقوام کے ذکر کے حوالے سے ہے. یہ بھی قرآن کا ایک اہم حصہ ہے ہدایت کے حوالے سے, لیکن جو اولین چیز ہے وہ احکام ہے جو امت محمدیہ پر رکھے گئے ہیں, وہ 500 آیتوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. ان 500 آیات کے اندر کیا احکام ہے, یہ ہر مسلمان کو یقیناً مسلمان ہونے کے حوالے سے قرآن کا قاری یا قرآن کا درس سننے کے حوالے سے جاننا گویا کہ ضروری ہے, تاکہ وہ احکام جو اللہ رب العالمین نے مہیا کیے ہیں, جو بیان کیے ہیں, جو ذکر کیے ہیں, اس سے ہم کما حق ہو گویا کہ واقفیت حاصل کر سکیں. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو متعلق آیات احکام کے ساتھ جو خاص نصیحتوں کی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کو بھی میں ذکر کروں گا. لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح آپ پابندی کے ساتھ شروع میں تشریف لے آتے ہیں تو اسی طرح پابندی فرمائیں گے, تو انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر ہم ایک ایک درس کے اندر ایک ایک آیات کی گویا کہ تشریح کریں گے, تاکہ 500 آیات کا مکمل فہم اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. رمضان میں بھی ہماری یہی فکر تھی کہ سورۃ النساء سے ہم اپنی عائلی زندگی, اپنی معاشرتی زندگی کو جان سکے, اور اپنے گھریلی زندگی سے متعلق جو اللہ رب العالمین نے احکام بیان کیے ہیں اس کو سمجھ سکیں. تو الحمدللہ کافی حد تک وہاں پر ہم نے 24 سے 25 درس رمضان مبارک کے اندر اسی ترتیب اور اسلوب کے ساتھ بیان کیے ہیں. تو اسی معاملات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے جمعے سے ہم گویا کہ سورۃ البقرہ سے ابتدا کریں گے ان آیات کی جو آیات احکام سے متعلق ہیں. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ جہاں میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق مشرکین یہ کہتے تھے کہ جناب ہم ان کے ماننے والے ہیں لہذا بخشے جائیں گے, تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا. آپ کے چچا آذر سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں پر بات کی تھی اس کی تشریح گزشتہ جمعہ میں گزر چکی. آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا, والد نہیں. آپ کے والد کا نام تارخ یا بعض روایت کے مطابق تاریخ گویا کہ کہا جاتا, اور اس پر جمہور علماء کا اتفاق رہا ہے. اور کوئی نبی کسی مشرق سے پیدا نہیں ہوا, کسی کافر سے پیدا نہیں ہوا. یہ امت کا جمہور کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی موحد سے ہی پیدا ہوا, ہر نبی کی ماں بھی موحدہ تھی اور والد بھی موحد تھے, یعنی توحید کے ماننے والے تھے اور والدہ بھی توحید کی ماننے والی تھی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خدا کا بھیجا ہوا نبی کسی مشرک یا کسی بت پرست سے پیدا ہو جو انبیاء کی طرف اس طرف نسبت کرتے ہیں, انہیں کلمہ پڑھنا چاہیے, اپنی آخرت کو درست کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کی مکمل وضاحت ہم نے گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. بس ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے کسی ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, ان میں نہ کوئی مشرکہ گزری ہے, نہ کوئی ملحدہ ہے, نہ کوئی ملحد ہے, نہ کوئی بے دین ہے, بلکہ تمام اللہ رب العالمین کے توحید کے قائل گزرے ہیں. اور اسی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں. اور مشرک کو قرآن مجید نجس کہتا ہے اور نجس کو پاک نہیں کہا جاتا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسب کے بارے میں کہا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں اور کبھی تہمت کی بات میری جانب نہیں ہوئی ہے. اور اللہ رب العالمین ہر نبی کو جسمانی عیب سے، نسبی عیب سے، اخلاقی عیب سے، ہر اس چیز سے جس سے انسان کی طبیعت کسی سے تنفر کرتی ہے، کسی سے بیزار ہو جاتی ہے، کسی سے نفرت کرتی ہے، اللہ رب العالمین ہر ایسی عادت سے نبی کو پاک بنا کر پیدا کرتا ہے. نہ ان کا نسب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تنقید کر سکے، نہ ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان سے تنفر کر سکے، نہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ان سے نفرت کر سکے. ہر زاویے سے اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کرام کو گویا کہ پاک، صاف اور اعلیٰ مرتبوں میں پیدا کرتا ہے. اور یہ وہ بنیادی نظریات ہیں ان ہادی اور مہدی انبیاء کے لیے، تاکہ وہ آ کر دنیا کے اندر رشد و ہدایت کی بات کر سکیں. کہیں کافر یہ نہ کہیں کہ آپ تو ہمیں توحید سکھا رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ معاذ اللہ خود بتوں کو پوجا کیا کرتے، تو یہ نبی کے لیے گویا کہ ایک تنفر کی بات ہو جاتی اور نبی کے لیے صدمے کی بات ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو اس بات سے گویا کہ بری کیا ہے. اور جن لوگوں نے یہاں پر زبردستی دھاندلی کے ساتھ امت میں اس عقیدے کو ڈالا ہے، اللہ ان لوگوں سے ہمیں گویا کہ نجات دے اور ان کی تحریر سے اللہ ہمیں بچائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ادب و احترام کے ساتھ حضرات انبیاء سے متعلق پاکیزہ اور شائستہ عقیدہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ہم یہ چاند کو پوچھتے ہیں، ہمیں سورج کو پوچھتے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی زبردست انداز میں مذمت کی، لیکن مذمت کا انداز یہ تھا کہ آپ نے کچھ قول اپنے دل میں رکھے اور کچھ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بظاہر وہ الفاظ استعمال کیے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کے رہنے والے تھے، اس علاقے کا نام مفسرین لکھتے ہیں کہ اور تھا، بابل کے علاقہ جو بغداد سے تقریباً تھوڑے ہی 150 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، عراق کے اندر بابل کا علاقہ، اور وہاں کے لوگ سورج چاند کو پوجا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جناب یہ 2100 قبل مسیح کا یہ زمانہ تھا کہ جب یہ علاقہ آباد ہوا، صنعت و تجارت کے اعتبار سے بہت ہی زبردست اور ترقی یافتہ علاقہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے اور اس جگہ پر زنار نامی ایک بت کی عبادت کی جاتی تھی، اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جناب 500 کے قریب بت اس علاقے میں پوجے جاتے تھے معاذ اللہ. اور ہر علاقے کا ایک بت تھا، ہر گلی کا ایک بت تھا، ہر قلعے کا ایک بت تھا، ہر دروازے کا ایک بت تھا. اپنے لیے تحفظ کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے یہ عقائد اور نظریات اپنی طرف سے گڑ لیے تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی قوم کی جانب مبعوث کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا اور نمرود جب لاجواب ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، تو رات کا ایک وقت تھا کہ آپ ایک غار کے اندر جا کر آپ نے سکونت اختیار کی. وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کے کمالات سے مزید آپ کو واقف کیا اور آپ کے اسرار ایمان کو مزید ترقیاں دینے کے لیے گویا کہ جس کو کہتے علم الیقین، عین الیقین سے علم الیقین اور اس سے پھر حق الیقین تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اس چھوٹے سے مٹی کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو آسمان کے سارے پردے ہٹنا شروع ہو گئے. پہلے آسمان کی جتنی مخلوق تھی اور جو چیز اس کے اندر تھی، تمام اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی. پھر اسی طرح دوسرا آسمان، پھر اسی طرح تیسرا آسمان، پھر اسی طرح ساتواں آسمان، یہاں تک کہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مکانات اور جہاں آپ رہیں گے اس جگہ کو دیکھ لیا. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے خلیل، اب تم زمین کی طرف نظر کرو. حضرت ابراہیم نے جب زمین کی طرف نظر کی تو زمین سے پردے ہٹا دیے گئے. زمین کے اندر جتنی چیزیں موجود تھی، اس کی تہ در تہ، تہ تسرا تک ہر شے اس کے اندر آ گئی. امام رازی نے لکھا ہے کہ مخلوق اس وقت جتنی اس تختہ زمین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی تھی، وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دی. بلکہ حضرت امام رازی یہاں تک فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، اور دیگر اور مفسرین نے بھی گویا کہ اس کو ذکر کیا ہے، اور کثرت کے ساتھ یہ روایت البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لیا ہے کہ جو مستقبل میں وہ کریں گے، جو ان کے اعمال تھے، اور ان قوموں کی جو خوبیاں اور خرابیاں تھیں اللہ رب العالمین نے وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے منکشف کر دی، اور یہ سارا عالم جو ہے جو ایک عالم غیب ہے، اللہ رب العالمین نے جتنا چاہا اس میں جو مخلوق کو بتانا ممکن ہے اور جو غیر ممکنات میں سے ہیں، جس کی تفصیل میں نے علم غیب کی بحث کے اندر پیش کر دی تھی کہ جو وجودی چیز ہے لیکن جو ہماری نظروں سے وجود گویا کہ اوجر ہے، لیکن وہ وجودی چیز ہے، وہ کبھی نہ کبھی وجود میں آئے گی یا وہ وجود میں آ چکی ہے لیکن وہ عالم غیب کے اندر پوشیدہ ہے، تو جو وجودی چیز ہے اس کا علم انبیاء کو دیا جاتا ہے اور حضرات انبیاء اکرام اس کو جانتے ہیں اللہ کے بتائے سے، لیکن جو معدومی چیزیں ہیں کہ جو ہے نہیں لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے علم کا خاصہ ہے، جس کو علم غیر متناہی کہا جاتا ہے، اور حضرت انبیاء اکرام کو وہ علم دیا جاتا ہے جو متناہی ہے، جس کی ایک سرحد اور حد ہوا کرتی ہے، اس کو علم کلی بھی کہیں یا علم ما کان و ما یکون بھی کہیں، جو سید عالم کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا، ما کان جو ہو گیا، وما یکون جو ہوگا، اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے تعلیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو جو ہو چکا تھا اور جو ہوگا یہ دونوں ایک حد ہے، جو ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا یہ ایک حد ہے، اور اس کو علم کلی کہیں تو جناب یہ چند جزیات پر مشتمل علم ہے جس کی ابتدا اور ایک انتہا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے علم حضرات انبیاء اکرام کو عطا فرمایا، ان میں سب سے زیادہ اور وافر علم، علم کامل جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن وہ علم جو غیر متناہی ہے اور جو معدومی شے ہے وہ اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے، وہ اس کا خاصہ ہے، اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، نہ اس کی اطلاع دی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اور جہاں پر علم غیب کی نفی آئی ہے دیگر سے اس سے وہی علم مراد ہے، اور جہاں دینے کی بات آئی ہے اس سے ممکن علم مراد ہے، لہذا اختلاف ہی ختم ہو گیا کہ ڈنڈا لے کر ہم نکلے ایک دوسرے کے پیچھے کہ نبیوں کے علم غیب ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ چھوٹا سا لاجیکل قاعدہ جو علماء نے لکھا ہے اس کو سمجھ لیا جائے کہ جو علم خاصہ باری تعالیٰ ہے وہ انبیاء کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مخلوق کو دیا جاتا ہے اس کا کامل حصہ انبیاء کو دے دیا گیا، تو اس میں کون سا شرک کا شائبہ رہا اور کون سے توحید کے خلاف بات آئی، میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرات گرامی، ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں آپ کی خدمت کے اندر، ضمناً عرض کر دیتا ہوں تاکہ آیت مکمل ہو جائے، کہ وہ کتنا علم ہے جو حضرات انبیاء کرام کو دیا گیا، جو متکلمین علماء نے لکھا، سید عالم کے لیے تو صحیح بخاری سے استدلال کیا گیا کہ جب سے دنیا بنی یہ اس کا ایک بارڈر اور سرحد ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو آخر جو جنتی جائے گا اور آخر جو جہنمی جائے گا، وہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ نے کسی نبی کو تھوڑا تھوڑا بتایا اور اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا، اس سے پہلے کیا تھا یہ رب کا علم ازلی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ علم ازلی ہے، یہ غیر متناہی ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا جاتا اور یہ رب کا خاصہ ہے، اب شرک کا شائبہ ہی نہیں رہا، اب اس کے بارے میں اگر کوئی تصور کرے تو یقیناً وہ شرک ہوگا، لیکن اس کے درمیان جو تصور کرے وہ جائز ہوگا، جہاں علم غیب کی نفی قرار دی گئی ہے وہ ان دونوں سے پہلے کی، اور جو درمیان ہے وہ بغیر خدا کے بتائے کی، اس کی نفی ہے، اور جہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہم انبیاء کو غیب کا علم دے دیتے ہیں اس سے مراد ان دونوں سرحدوں کے درمیان کی ہے، اور وہ اللہ کی تعلیم سے ہے، تو لہذا اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں باقی رہتی اگر اس کو تھوڑا ہم فہم و بصیرت کے ساتھ لے لیں۔ اب اسی چیز کو اللہ رب العالمین یہاں ذکر فرماتا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتا اور اسی طرح ہم نے خود دکھایا ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہم نے خود دکھایا ہے، ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی، زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی ہے، کیوں دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس آیت کے تحت آپ جتنے مفسرین کو دیکھیں گے تمام نے اسی حدیث پاک کو کوڈ کیا، ان واقعات کو لیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک مٹی کے ٹیلے پر حضرت ابراہیم کو کھڑا کر کے دکھایا گیا، اور یہ بات امت کا جمہور طبقہ کہتا ہے کہ یہ مشاہدہ بصیرت کا نہیں تھا، بصر کا تھا، یہ آنکھوں سے کرایا گیا، دل سے نہیں کرایا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے کرایا گیا، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، ہم نے کہا یہ اشکال تو جب ہوتا جب ابراہیم خود سے دیکھتے، یہ اللہ نے دکھایا ہے تو اس میں شک کیا رہ گیا ہے، تو اس میں لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے کہ جناب ہم دست و گریباں ہو جائے کہ کیسے دیکھ لیا، کیا کر دیا، یہ تو غلط ترجمہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تو خود سے دیکھنا ہوتا تو آپ ایک انسان کے لیے، ایک نبی کے لیے اس بات کو متحقق کرتے، یہاں تو اللہ کہہ رہا نوری ہم نے دکھایا ہے، اور خدا جو چاہے قادر مطلق کر سکتا ہے، جب خدا دکھانے پر قادر ہے تو ہم مانتے کیوں نہیں ہیں، پھر جو مردے سے زندے کو پیدا کر سکتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کر سکتا ہے، ایک خشک بیج سے پورا درخت نکال سکتا ہے، اس پہ ثمرات اگا سکتا ہے اور زمین کی تہہ کے اندر رزق دے سکتا ہے، وہ ایک قطرے سے پورے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے۔ تو اسی نے دکھایا کہ نوری ہم نے دکھایا، اور اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ کرم پر اس لیے لی تاکہ کوئی اس کے خلیل کا مذاق نہ اڑا سکے، انکار نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا انکار کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھ لینا، یہ زمین اور آسمان کے غرائبات اور عجائبات ابراہیم نے دیکھے ہیں، تو خاموش ہو جاؤ، ہم نے دکھایا ہے، ہمارے محبوب نے آسمانوں کی سیر کی ہے، خاموش ہو جاؤ اعتراض کرنے سے پہلے، اسرا یہ ہم نے سیر کرائی تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی عصمت اور مقام کا تحفظ کیا ہے، انہیں عظمت عطا فرما کر اپنے ذمہ، حالانکہ انبیاء کرتے ہی وہی چیزیں ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے مقام کے تحفظ کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے دکھایا ہے۔ یقیناً نبی اللہ کے دکھائے سے دیکھتا ہے، اللہ کے بتائے سے سنتا ہے، اللہ کے بتائے سے ہی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے ذکر اس لیے کیا تاکہ تمام بات واضح ہو جائے۔ اس حدیث پاک کی تشریح نبی پاک نے کیسے لی، اس آیت کو نبی پاک نے کیسے سمجھا، سبحان اللہ، اس کا کیا حسن ہوگا، یہ تو تشریح تعبیرات علماء نے بیان کی ہے، لیکن جب سید عالم کے قلب منیر پر اترا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب ہم آپ پر کلمات قرآنیاں ہی نہیں اتارتے بلکہ معنی قرآن بھی اتارتے ہیں، اب اس میں ہم دست و گریباں ہو جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کی نبوی تفسیر کیا ہے، نبی پاک نے حضرت ابراہیم سے متعلق یہ آیت وکذلک نوری ابراہیم اس کو کس معنی میں لیا ہے، تو جامع ترمذی میں آپ چلے جائیں، سنن ابن ماجہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں دونوں جگہ پر یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے ملتی ہے، اور بات وہاں پر واضح ہو جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا طریقہ کار یہ تھا کہ فجر کی نماز میں آپ تشریف لاتے اور تشریف لانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے ان کا خواب دریافت کرتے تھے، ان کے خواب سے متعلق پوچھ کر اس کی تعبیرات کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معمول کے مطابق مصلی پر آنے سے تاخیر ہوئی، سرکار عین اس وقت مصلی پر تشریف لائے جب تھوڑا ہی وقت فجر کا باقی تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھا کر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بعض روایت میں آتا ہے، میں تشریح و تعبیر کے ساتھ ساری روایتوں کو جمع کر کے عرض کرتا ہوں، سرکار نے پوچھا کہ تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ آنے میں آج تاخیر کیوں ہو گئی، کہ میں معمول کے اعتبار سے آج میں تھوڑا تاخیر سے کیوں آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کا ایک انداز ادب تھا، اگر وہ ہم سیکھ لے تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ صحابہ کو جب کوئی بات پتا نہیں ہوتی تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اب اللہ اور اس کا، ہاں یہ دونوں کو ذرا اگر آپ خوبی سے انداز کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا، یہ صحابہ اکرام کے ایمان کی بلندی تھی۔ ہم جو ایک بندر بانڈ کا عقیدہ رکھ کر اپنے ایمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، صحابہ اکرام کا طرز ادب اگر لے لیا جائے کہ جب حضور کسی مسئلے پر ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں یہ بات پتا ہے، اور اگر انہیں پتا نہیں ہوتی تو وہ کہتے تھے اللہ و رسول ہو عالم، اللہ اور اس کے بتائے سے اس کا نبی جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سید عالم نے یہ نہیں فرمایا چپ ہو جاؤ، اللہ ہی جانتا، نبی کو کیا خبر، معاذ اللہ، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ان کے ان کلمات کی تحسین کیا کرتے تھے، اور ان کے کلمات کیا تھے جو یاد رکھنے کے ہیں، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا دراصل ہوا یہ کہ فجر کی نماز سے میں تھوڑی تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میں نے رات کے وقت اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، فرما رائے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا۔ صحابہ کی جو سجو بڑھ گئی کہ یا رسول اللہ وہ معاملہ کیسا تھا، فرمایا جب میں اپنے رب کے دربار میں پہنچا، یہ خواب والی معراج ہے، جو لوگ حضور کی وہ جاگنے والی معراج کو اس پہ استدلال کرتے تو علماء نے لکھا کہ حضور کو تو 33 سے زیادہ معراج ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ کی اس معراج کا ذکر فرما رہی ہیں، وہ معراج تو یہ ہے جو خواب والی معراج جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور جو معراج حضور نے فرمائی جس کو ہم خاص طور پر معراج النبی کہہ کر انتظار ذکر کرتے ہیں، اس میں تو سیدہ عائشہ حضور کے نکاح میں بھی گویا کہ تشریف نہیں لائی ہیں، ایسے بے شمار واقعات یہاں پر ملتے ہیں۔ تو یہ خواب کی معراج جو ہے، فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی طرف عروج کیا، اور جب میں اپنے رب کے قریب پہنچا تو جاننے سے پہلے میں ملائے اعلیٰ یعنی اعلیٰ جماعت سدرہ کے قریب کے جو فرشتے ہیں، جو سب سے بڑی جماعت، خدا جب بندوں پر احکام اتارتا ہے تو سب سے پہلے یہی ملا کہتے ہیں محفل کو، بزم کو، ملائے اعلیٰ سب سے بڑی بزم جو فرشتوں کی ہے، سب سے بڑی محفل جو فرشتوں کی ہے، سب سے پہلے ان پر گویا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے احکام اترتے ہیں، پھر وہ آسمانوں کے زمینوں کے فرشتوں میں تشکیل ہو جاتے ہیں. سکا فرماتے ہیں جب میں ملائے اعلیٰ کے قریب پہنچا، وہ فرشتے آپس میں کسی بارے میں مخاصمت کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے. جب میں رب کے حضور پہنچا، میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا. میرے رب نے مجھ سے پوچھا، محبوب وہ فرشتے کس بات میں مخاصمت کر رہے تھے، وہ کس بات میں مباحثہ کر رہے تھے؟ اب رب پوچھ رہا ہے. سرکار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علم کمیابی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اللہ عالم، مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، مجھے کیا پتا وہ فرشتے کس لیے، اس لیے کہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تیرے سامنے میں اپنے علم کی کیا اظہار کروں، میرے پاس جو علم ہے وہ تیرا ہی عطا کردہ ہے، یہ مقام عبودیت کے لیے ہے، یہ سرکار کے اس مقام کے لیے تبصرے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. آپ زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کا مقام یہ ہے، یہ تو تقابل جب ہوگا رب کے سامنے جب یہ بات کی جائے گی، اور جب ہمارے سامنے ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. اس فرق کو بھی گویا کہ ملحوظ خاطر رکھیں ایمان کو بچانے کے لیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کہتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے دست قدرت کو، یعنی اپنے شایان شان اپنے دست قدرت کو، فوضع یده بین کتفی فوجدت بردہ بین صدیا، یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، کہ رب کریم نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان میں رکھا اور میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. فوجدت بردہ بین صدیا، میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. فرمایا وہ ٹھنڈک کے اندر اتنا عرفان تھا، اتنا علم تھا، اور یہی الفاظ استعمال فرمایا میرے آقا نے، فعلمت ما فی السماوات والارض، اس ٹھنڈک کی وجہ سے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم مجھے حاصل ہو گیا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، فعلمت ما فی السما، اس میں لفظ ما بڑی افادیت والا ہے، فعلمت ما، جان لیا میں نے، ما جو کچھ ہے آسمان زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا. اور پھر سرکار نے اپنے خواب کو دلیل بنانے کے لیے یہ آیت پڑھی کہ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سرکار نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ جو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دکھائے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی تمام چیزیں. اور یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ملکوت السماوات والارض کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، دیکھنے کا تقاضا کیا تھا. تو خلیل اور حبیب میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے، خلیل مانگتا ہے، حبیب کو بغیر مانگے دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے تقاضا کیا تھا، مولا یہ زمین اور آسمان کی چیزوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے دکھایا. لیکن اس حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے کسی چیز کو جاننے کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ مولا تیرا عرفان مل گیا یہ کامل ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کے سارے علوم اپنی رضا سے عطا فرمائے. یہ ہے ابراہیم خلیل کہ جو مانگ کر لیتے ہیں، اور یہ ہے مصطفیٰ حبیب جو بغیر مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام انبیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انداز تکریم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی پر انہی کا ادب، انہی کی تعظیم ہی اللہ کو مقصود ہے، اور یہی ایمان کی اصل و جان ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز احکام قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. قرآن کی وہ 500 آیتیں جن سے متعلق شریعت کا اجرا ہوتا ہے، انشاءاللہ سورہ بقرہ سے شروع کر کے ایک ایک آیت کو جمعے کے اس درس میں شریک کریں گے. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں استقامت دے، اور جو ہم کہیں اس پہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.